بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں۔ شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 31 اہل سنت والجماعت کے آئمہ اور اقطاب، اس میں ٹوٹل 12 اقطاب ہیں، 12 آئمہ اور اقطاب ہیں، اور چونکہ یہ بہت لمبا چیپٹر ہے اس لیے اس کو تقریباً 5 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلے پارٹ میں 3 یعنی اول ابو بکر، دوسرے عمر بن خطاب اور تیسرے عثمان بن عفان کا ذکر ہوا۔ اسی طرح پارٹ 2 میں طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن العوام کا ذکر ہوا۔ پارٹ 3 میں سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر کا ذکر ہوا۔ پارٹ 4 میں خالد بن ولید اور ابو ہریرہ دوسی کا ذکر ہوا۔ اور اب اس کا آخری پارٹ اور 11 نمبر پر جو ہیں عبداللہ بن عمر، پیج نمبر 303، ان کا ذکر کر رہی ہوں میں۔ عبداللہ بن عمر، آپ کا تعلق ان مشہور صحابہ سے ہے جن کا ان حوادث میں بڑا کردار رہا ہے، جو زمانہ معاویہ اور عہد بنی امیہ میں رونما ہوئے تھے، اور اہل سنت والجماعت میں ان کے محبوب ہونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ عمر بن خطاب ان کے باپ ہیں، اس لیے اہل سنت انہیں بڑا فقیہ اور حفاظ احادیث میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ امام مالک نے تو اپنے اکثر احکام میں انہی پر اعتماد کیا ہے، چنانچہ اپنی کتاب موطا میں انہی کی احادیث بھری ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کی ورق گردانی کیجئے تو معلوم ہوگا کہ وہ عبداللہ بن عمر کی تعریف سے بھری پڑی ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم ایک محقق کی نگاہ سے ان کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ صدق و عدالت سے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقہ سے اور شرعی علوم سے بہت دور تھے۔ وہ امیر المومنین علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کے شدید ترین دشمن تھے۔ اس سلسلے میں وہ غیبت کی حد تک پہنچ گئے تھے اور لوگوں کو آپ کی دشمنی کی طرف کھینچ رہے تھے۔ گزشتہ بحثوں میں ہم بیان کر چکے انہوں نے جھوٹی حدیثوں کو رواج دیا، جن کا لب لباب یہ ہے کہ وہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر کو سب سے افضل قرار دیتے تھے، اور ان کے بعد پھر عمر کی نوبت تھی، پھر عثمان کا نمبر تھا، اور ان کے بعد سب لوگ برابر تھے۔ ان کی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے تھے لیکن اس کی تردید نہیں کرتے تھے، بریکٹ میں بخاری و مسلم وغیرہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ سفید جھوٹ ہے، اس سے اقلا کو بریکٹ میں لکھا ہے بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے۔ ہم حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عبداللہ بن عمر کو دیکھتے ہیں تو ایک نابالغ نوجوان ہے، اہل حل و عقد میں ان کا شمار نہیں ہے، ورنہ اور نہ ہی ان کی رائے سننے کے قابل ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اس وقت ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 19 سال تھی۔ پھر وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈیش میں لکھا ہے فلاں کو فضیلت دیتے تھے، مگر یہ کہ یہ گفتگو ابو بکر و عمر و عثمان کی اولاد کے درمیان ہوئی ہو، اس کے باوجود یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے تھے اور اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ اس کی واضح دلالت اس بات پر ہے کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے اور ان کی نیت غلط ہے۔ اس پر ایک بات کا میں اضافہ کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو غزوہ خندق کے سوا کسی جگہ بھی اپنے ہمراہ جانے کی اجازت نہیں دی، جبکہ خندق کے بعد بھی غزوات ہوئی ہیں اور وہ اس وقت 15 سال کے ہو چکے تھے۔ بریکٹ میں لکھا ہے صحیح بخاری کتاب الشہادات باب بلوغ الصبیان جلد 3 صفحہ 185۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ غزوہ خیبر میں شریک تھے، چونکہ غزوہ خیبر ہجرت کے 7ویں سال واقع ہوا تھا اور انہوں نے اپنی دونوں آنکھوں سے حضرت ابو بکر کی ہزیمت دیکھی تھی اور اسی طرح اپنے باپ عمر کی شکست دیکھی تھی، اور اس جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی یقیناً سنا ہوگا کہ کل میں اس شخص کو علم دوں گا جو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہوگا، اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہے، فرار نہیں ہے، خدا نے ایمان کے لیے اس کے قلب کا امتحان لے لیا ہے۔ اور جب صبح ہوئی تو آپ نے علم قاتی اللذات، مفرق الجماعات، مفرج الکربات، صاحب کرامات، اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو علم دیا۔ حدیث رایت حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہی ہے اور تمام صحابہ سے افضل قرار دے رہی ہے، اور خدا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو آپ کی عظمت تھی اسے بیان کر رہی ہے، اور انہیں خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کامیاب بتا رہی ہے۔ لیکن عبداللہ بن عمر نے بغض کی بنا پر علی علیہ السلام کو عام لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ گزشتہ بحث میں بھی ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اپنے سید و سردار عبداللہ بن عمر کے بیان کی ہوئی اس حدیث پر عمل کرتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام خلفائے راشدین کی فہرست میں شمار نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان کی خلافت کے معترف تھے۔ ہاں، احمد بن حنبل کے زمانے میں آپ کو خلیفہ تسلیم کیا گیا، جیسا کہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جب وہ ایک زمانے میں جس میں حدیث اور محدثین کی کثرت ہو گئی تھی اور ان کی طرف انگشت تہمت اٹھنے لگی تھی، اور وہ اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض و حسد کی وجہ سے خاموش تھے، اور اس بات کو سارے مسلمان جانتے ہیں کہ علی علیہ السلام سے بغض رکھنا نفاق کی سب سے بڑی شناخت ہے، اور جب وہ حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ تسلیم کرنے پر اور انہیں خلفائے راشدین میں شامل کرنے پر مجبور ہو گئے تو انہیں اہل بیت علیہ السلام سے بھی اظہار محبت کرنا پڑا۔ کیا کوئی سوال کرنے والا ابن عمر سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں نے یا چند مسلمانوں نے اس شخص کے بارے میں کیوں اختلاف کیا جو کہ خلافت کا مستحق تھا یا اس کے لیے اولا تھا؟ انہوں نے علی علیہ السلام اور ابو بکر کے بارے میں اختلاف کیا، لیکن اپنے والد عمر اور عثمان کے بارے میں اختلاف نہ کیا، کیونکہ ان کی حکومت کے زمانے میں ان کا بھاؤ تھا۔ اور کیا کوئی ابن عمر سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رائے پر قائم رکھا ہے اور آپ ابو بکر کے برابر کسی کو نہ سمجھتے تھے اور ابو بکر کے بعد عمر کو اور پھر عثمان کو سب سے افضل سمجھتے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے دو روز قبل ایک ایسے نوجوان کو کہ جس کی مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں اور سن کے لحاظ سے ان سب سے چھوٹا تھا، ان سب کا امیر و ولی کیوں مقرر کیا؟ انہیں ان کی قیادت میں جانے کا حکم کیوں دیا کہ آپ بریکٹ میں لکھا ہے عبداللہ ابن عمر بھی اپنے والد کی طرح یہ کہیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزیان کہا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور کیا ابن عمر سے کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ مہاجرین و انصار نے ابو بکر کی بیعت سے اگلے روز فاطمہ زہرا علیہ السلام سے کیوں کہا تھا کہ قسم خدا کی اگر آپ علیہ السلام کے شوہر ہمارے پاس ابو بکر سے پہلے آ گئے ہوتے تو ہم ان علی علیہ السلام پر کسی کو فوقیت نہ دیتے؟ یہ صحابہ کا واضح اعتراف ہے کہ وہ کسی کو بھی علی علیہ السلام سے افضل نہیں سمجھتے تھے۔ اگر ابو بکر کی بیعت میں جو کہ بے سوچے سمجھے ہو گئی تھی جلدی نہ کی گئی ہوتی تو عبداللہ ابن عمر ایسے مغرور کے نظریے کی کیا قیمت ہو سکتی تھی جو کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اپنی زوجہ کو طلاق دینے کے بارے میں اصحاب کی کیا رائے ہے؟ اور کیا کوئی پوچھنے والا عبداللہ بن عمر سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ بزرگ صحابہ نے عمر کے قتل کے بعد علی علیہ السلام کو کیوں خلافت کے لیے منتخب کیا تھا اور عثمان پر کیوں فوقیت دی تھی؟ اگر علی علیہ السلام ابن عوف کی سیرت شیخین والی شرط کو نہ ٹھکراتے بریکٹ میں ہے تو علی علیہ السلام افضل ہو جاتے یا نہیں؟ بریکٹ کلوز۔ پھر بریکٹ میں ہے تاریخ تبری جلد 5 صفحہ 40، تاریخ الخلفاء سیوطی صفحہ 102، تاریخ ابن قتیبہ اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل جلد 1 صفحہ 131، بریکٹ کلوز۔ لیکن عبداللہ ابن عمر اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے، انہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی خلافت کے زمانے میں عمر گزاری تھی، وہ دیکھتے تھے کہ علی علیہ السلام کو دور کر دیا گیا ہے، جماعت میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے اور نہ ہی حکومت میں کوئی منصب ان کے لیے، اور ان کے ابن عم کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان سے اور ان کی زوجہ سیدہ سے رخ موڑ لیا ہے، اور ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لالچ میں لوگ ان کے پاس جائیں۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عمر اپنے باپ سے سب سے زیادہ قریب تھے، وہ ان کی بات سنتے تھے، ان کے دوستوں اور دشمنوں کو پہچانتے تھے، چنانچہ وہ علی علیہ السلام سے خصوصاً اور اہل بیت علیہ السلام سے عموماً بغض اور عداوت کی فضا میں جوان ہوئے۔ اسی لیے وہ دن ان کے لیے بہت ہی دشوار اور غم انگیز تھا جس دن انہوں نے دیکھا کہ قتل عثمان کے بعد مہاجرین و انصار نے علی علیہ السلام کی بیعت کر لی ہے، چنانچہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی چھپی ہوئی دشمنی کا اظہار کر دیا، امام المتقین ولی المومنین کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، دشمنی کی حد ہو گئی، عمرے کے بہانے مدینہ چھوڑ کر مکے پہنچ گئے۔ اس کے بعد ہم عبداللہ بن عمر کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ لوگوں کو حق کی نصرت سے باز رکھنے اور باغی گروہ کہ جس سے خدا نے جنگ کا حکم دیا ہے یہاں تک کہ حکم خدا نافذ ہو جائے کی مدد کرنے پر ابھار رہے ہیں۔ پس عبداللہ بن عمر اپنے زمانے کے مفترض الطاعت امام کی مدد نہ کرنے والوں میں شامل تھے، اور جب علی علیہ السلام قتل کر دیے گئے اور معاویہ بظاہر امام حسن علیہ السلام پر غالب آ گیا اور آپ سے خلافت چھین لی تو معاویہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا، میں نے تم سے اس لیے جنگ نہیں کی کہ تم نماز پڑھو یا روزہ رکھو اور حج کرو، میں نے تو تم سے اس لیے جنگ کی تھی تاکہ میری حکومت قائم ہو جائے۔ اس وقت ہم عبداللہ ابن عمر کو بیعت معاویہ کے لیے دوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، لوگوں نے متفرق ہونے کے بعد ان پر اجماع کر لیا ہے، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ہی اس سال کا نام عام الجماعہ رکھا تھا، کیونکہ وہ خود اور بنی امیہ میں سے ان کے پیروکار اسی وقت سے اہل سنت والجماعت کہلوانے لگے تھے اور روز قیامت تک ایسے ہی باقی رہیں گے۔ کیا کوئی ابن عمر اور اہل سنت والجماعت میں سے ان کے ہم خیال سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ تاریخ میں بھی خلیفہ پر اس طرح اجماع ہوا ہے جس طرح امیر المومنین علی علیہ السلام ابن ابی طالب پر ہوا تھا؟ ابو بکر کی خلافت تو ایک اتفاقی امر تھا جس کے شر سے خدا ہی نے محفوظ رکھا اور اکثر صحابہ نے اس سے روگردانی کی تھی، اور عمر کی خلافت بغیر مشورے کی ہوئی تھی بلکہ وہ ابو بکر کی رائے تھی، صحابہ کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، نہ عملی لحاظ سے اور نہ قولی اعتبار سے، اور عثمان کی خلافت ان تین افراد کی رائے کا نتیجہ ہے جنہیں عمر نے منتخب کیا تھا، بلکہ عمر نے اپنے استبداد سے فقط عبد الرحمن بن عوف کو مالک بنا دیا تھا، لیکن علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر مہاجرین و انصار نے بغیر کسی زبردستی کے بیعت کی تھی اور آپ کی بیعت کے لیے آفاق میں خط لکھے گئے تھے تو سوائے معاویہ کے سب نے بیعت کر لی تھی۔ بریکٹ میں ہے فتح الباری ابن حجر جلد 7 صفحہ 586، اور مفروض یہ ہے کہ ابن عمر اور اہل سنت والجماعت معاویہ بن ابی سفیان سے جنگ کرتے جس نے طاعت کو ٹھکرا دیا اور خود خلافت کا خواہاں ہوا، جیسا کہ اہل سنت نے اپنی صحاح میں روایات نقل کی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو خلفاء کی ایک ہی وقت میں بیعت کی جائے تو ان میں سے ایک کو قتل کر دو۔ بریکٹ میں صحیح مسلم جلد 6 صفحہ 23، مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 126، سنن بحیقی جلد 1 صفحہ 144۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں نقل ہوا ہے، جو شخص کسی امام کی بیعت کرتا ہے اگر وہ استطاعت رکھتا ہے اپنے ہاتھ کی کمائی اور ثمرۂ قلب اسے دینا چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا خلیفہ سے جنگ کرے تو اس کی گردن مارنا چاہیے۔ لیکن عبداللہ بن عمر نے آیات و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے برخلاف کہ معاویہ سے جنگ کرو اور اسے قتل کر دو، کیونکہ اس نے مسلمانوں کے خلیفہ سے جنگ کی، فتنے کی آگ بھڑکائی، علی علیہ السلام کی بیعت سے روح گردانی کی ہے، جبکہ علی علیہ السلام کی بیعت پر تمام مسلمان متفق تھے، اور عبداللہ بن عمر طاعت سے روح گردان، امام زمانہ سے جنگ کرنے والے اور نیکوکاروں کو قتل کرنے والے معاویہ کی بیعت کی تھی، جو کہ ایسے فتنے کا سبب بنی جس کے آثار آج تک باقی ہیں۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر احراس گناہ و جرائم اور ہلاکت میں شریک ہیں جس کا معاویہ مرتکب ہوا۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر ہر اس گناہ و جرائم اور ہلاکت میں شریک ہیں جس کا معاویہ مرتکب ہوا ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر نے معاویہ کی حکومت مضبوط کی اور اس کی خلافت کو مستحکم کرنے میں مدد کی، جو کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلقہ ابن طلقہ اور لعین و ابن لعین پر حرام قرار دی تھی، اور عبداللہ بن عمر نے اسی پر اکتفا نہ کی بلکہ یزید بن معاویہ کی بیعت بھی دوڑ کر لی۔ کون یزید؟ لعنت اللہ، شراب خور، فاجر، کافر، فاسق، طلیق ابن طلیق، لعین ابن لعین۔ جبکہ عمر ابن خطاب کا کہنا ہے، جیسا کہ ابن سعد نے اپنی طبقات میں لکھا ہے، کہ خلافت طلیق اور ابن طلیق اور فتح مکہ کے روز ہونے والے مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتی۔ بریکٹ میں ہے طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 248۔ پس عبداللہ اس سلسلے میں اپنے باپ کی مخالفت کس منہ سے کرتے ہیں، اور پھر جب امر خلافت میں عبداللہ بن عمر کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی جا نہیں کہ وہ اپنے باپ کی مخالفت کریں۔ اور کیا ہم عبداللہ بن عمر سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یزید لعنت اللہ بن معاویہ کی بیعت پر کون سا اجماع ہوا تھا؟ اس کے برخلاف امت کے سربراور وہ اور مہاجرین و انصار کے بقیہ السلف کے، جن میں سے جوانان جنت کے سردار حسین بن علی علیہ السلام، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس اور ان کے پیروکاروں نے یزید لعنت اللہ کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ بلکہ مشہور یہ ہے کہ شروع میں خود عبداللہ بن عمر بھی یزید لعنت اللہ کی بیعت کے مخالف تھے، لیکن معاویہ جانتا تھا کہ انہیں کس طرح اپنی طرف کھینچا جا سکتا ہے، چنانچہ اس نے 100,000 درہم بھیج دیے اور انہوں نے قبول کر لی۔ اور جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید لعنت اللہ کی بیعت کا ذکر کیا تو ابن عمر نے کہا، کیا مجھ سے یہی چاہتے ہو؟ اس صورت میں تو میرا دین بہت ہی کم قیمت پر بک جائے گا۔ جی ہاں، عبداللہ بن عمر نے حقیر قیمت پر اپنا ایمان بیچ دیا، جیسا کہ انہوں نے خود کہا ہے۔ وہ امام المتقین کی بیعت سے بھاگے اور باغیوں کے سربراہ معاویہ اور فاسقین کے سردار یزید لعنت اللہ کی بیعت کر لی، اور معاویہ ایسے ظالم کے گناہوں میں شریک ہوئے۔ اسی طرح یزید لعنت اللہ کے جرائم میں خصوصاً حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک، اور جوانان جنت کے سردار اور عطرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے ساتھ جو کربلا اور واقعہ حرہ میں ہوا، اس میں وہ برابر کے شریک ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کی کہ یزید لعنت اللہ کی بیعت کر لی، بلکہ انہوں نے لوگوں کو بھی یزید لعنت اللہ کی بیعت پر مجبور کیا اور زبردستی بیعت کرائی، اور جو بھی خود کو یزید لعنت اللہ کے خلاف خروج کرنے پر تیار کرتا، اسے جناب خوف دلاتے اور ڈراتے تھے۔ اور بخاری نے اپنی صحیح میں اور دیگر محدثین نے تحریر کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹوں اور اصحاب و موالی کو جمع کیا۔ یہ واقعہ اس وقت کہے جب اہل مدینہ نے یزید لعنت اللہ ابن معاویہ کی بیعت توڑ دی تھی اور کہا، ہم نے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر اس شخص، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے یزید لعنت اللہ کی بیعت کی ہے، بریکٹ میں ہی لکھا ہے پھر، کیا خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسقوں اور مجرموں کی بیعت کا حکم دیا ہے یا اس نے اپنے اولیاء و صالحین کی بیعت کے لیے فرمایا ہے؟ چنانچہ ارشاد ہے، انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و ہم راکعون۔ اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کے ساتھ بد عہدی کرے گا، اس کے لیے قیامت کے دن ایک پرچم بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا، اس نے فلاں کے ساتھ بد عہدی کی ہے، اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے بعد سب سے بڑی بد عہدی یہ ہے کہ انسان خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر کسی شخص کی بیعت کرے اور پھر توڑ دے۔ بریکٹ میں لکھا ہے، کاش یہی بات عبداللہ بن عمر، طلحہ اور زبیر سے بھی کہہ دیتے کہ جنہوں نے علی علیہ السلام کی بیعت توڑ دی تھی اور ان سے جنگ کی تھی۔ یہ کاش اہل سنت والجماعت تقسیم رجال میں اس حدیث پر عمل کرتے، اور جب بیعت توڑ دینا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے تو طلحہ و زبیر کے بارے میں کیا خیال ہے، جنہوں نے نہ صرف بیعت توڑ دی بلکہ ہتک عزت، نیکوکاروں کا قتل، اموال کی غارت گری اور عہد شکنی کا بھی ارتکاب کیا تھا۔ بریکٹ کلوز۔ تم میں سے کوئی ہرگز یزید لعنت اللہ کی بیعت نہ توڑے اور کوئی ثمر میں تردد کا شکار نہ ہو، ورنہ میرے اور تمہارے درمیان تلوار ہوگی۔ بریکٹ میں صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 166، مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 96، سنن بحیقی جلد 8 صفحہ نمبر 159۔ یقیناً عبداللہ ابن عمر کی دوستی سے یزید لعنت اللہ کی حکومت اور تسلط مضبوط ہوا، اور ابن عمر نے لوگوں کو یزید لعنت اللہ کی بیعت پر اکسایا۔ یزید لعنت اللہ نے ایک لشکر تیار کیا اور مسلم ابن عقبہ جیسے فاسق ترین انسان کو اس کا کمانڈر مقرر کیا، اور مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا حکم دے دیا اور کہا، جو تم چاہو مدینہ میں کرنا۔ چنانچہ ابن عقبہ نے ہزاروں صحابہ کو تہ تیغ کیا، ان کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی اور اموال لوٹ لیے، 700 حافظ قرآن کو قتل کیا، جیسا کہ بلازری نے نقل کیا ہے، اور مسلمان عورتوں سے زنا کیا۔ نتیجے میں 1,000 سے زیادہ بچے پیدا ہوئے، اور باقی بچ جانے والوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اپنے سردار یزید کے غلام رہیں گے۔ کیا ان تمام چیزوں میں عبداللہ ابن عمر یزید کا شریک کار نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اس کی حکومت کو مضبوط نہیں کیا ہے؟ اس سے نتیجہ نکالنے کا کام قارئین پر چھوڑتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر نے اسی پر اکتفا نہ کی، اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور مروان بن حکم، چھپکلی، لعین، طلیق اور فاجر کی بیعت کی، جس نے علی علیہ السلام سے جنگ کی اور طلحہ کو قتل کیا، اور بہت سے سیاہ کارنامے انجام دیے، جیسے خانہ خدا کو آگ لگانا اور منجیق سے پتھر برسانا، یہاں تک کہ اس کا رکن منہدم ہو گیا، اور کعبے کے اندر عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنا، اور بہت سے اعمال ہیں جن کے ذکر سے بھی جبین، بریکٹ میں لکھا ہے، انسانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر بیعت کے سلسلے میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور حجاج بن یوسف ثقفی ایسے زندیق کی بیعت کرتے ہیں کہ جس نے قرآن کا مذاق اڑایا اور کہا یہ اعراب کار جز ہے، اور اپنے سردار عبد الملک بن مروان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دی جس کے کرتوتوں سے ہر خاص و عام واقف ہے۔ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کل ارکان اسلام کو پامال کر دیا تھا۔ حافظ بن اساکر نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے کہ حجاج کے متعلق دو اشخاص کے درمیان اختلاف ہو گیا، ایک نے کہا وہ کافر ہے، دوسرے نے کہا وہ گمراہ مومن ہے۔ جب بات زیادہ بڑھی تو دونوں نے شعبی سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ طاغوت پر ایمان رکھتا تھا اور خدا کا منکر و کافر تھا۔ بریکٹ میں تاریخ ابن اساکر جلد 4 صفحہ 81۔ یہ ہے مجرم حجاج جو کہ خدا کی حرام کرتا چیزوں پر عمل کرتا ہے، جس کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بے دردی سے قتل کرتا تھا، انسانیت سوز سزا دیتا تھا اور امت کے نیکوکار اور مخلص افراد کو خصوصاً شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ کر دیتا تھا۔ انہیں حجاج سے جو تکلیفیں پہنچی ہوں کسی اور سے نہیں پہنچی۔ ابن قتیبہ نے اپنی تاریخ میں تحریر کیا ہے کہ حجاج نے ایک دن میں 70,000 سے بھی زیادہ لوگوں کو قتل کیا تھا، یہاں تک کہ راستوں میں خون ہی خون تھا اور مسجد کے دروازے تک خون بہ کر پہنچ گیا تھا۔ بریکٹ میں لکھا ہے تاریخ الخلفاء ابن قتیبہ جلد 2 صفحہ 26۔ ترمیزی اپنی صحیح میں تحریر فرماتے ہیں، جب ان مقتول قیدیوں کو شمار کیا گیا جن کو حجاج نے قتل کیا تھا تو ان کی تعداد 21,000 تھی، صحیح ترمیزی جلد 9 صفحہ 64۔ اور ابن اساکر نے ان لوگوں کے قتل کے بعد جو کہ حجاج کے ہاتھ سے قتل ہوئے تھے تحریر کیا ہے، حجاج کی موت کے بعد اس کے قید خانے میں 80,000 افراد پائے گئے جن میں 30,000 عورتیں تھیں۔ تاریخ ابن اساکر جلد 4 صفحہ 80۔ حجاج خود کو خدائے عز و جل سے تشبیہ دیتا تھا، چنانچہ جب وہ ایک مرتبہ قید خانے کی طرف سے گزرا اور قیدیوں کی آہوزاری اور استغاثہ سنا تو کہا اسی میں خست اٹھاؤ اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یہی وہ حجاج ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل ہی خبردار کیا اور فرمایا تھا بے شک بنی ثقیف میں ایک کذاب اور ظالم ہے۔ اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ اس روایت کے راوی خود عبداللہ ابن عمر ہیں۔ بریکٹ میں ہے صحیح ترمیزی جلد 9 صفحہ 64، مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 91۔ جی ہاں، عبداللہ ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان کی بیعت نہیں کی اور اس نے ان کی مدد کی اور نہ ہی ان کی اقتداء میں نماز ادا کی، لہٰذا خدا نے انہیں ذلیل کیا۔ چنانچہ جب وہ عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان کی بیعت نہیں کی اور نہ ان کی مدد کی اور نہ ہی ان کی اقتداء میں نماز ادا کی، لہٰذا خدا نے انہیں ذلیل کیا۔ چنانچہ جب وہ حجاج کے پاس گئے اور کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بغیر بیعت کے مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ حجاج نے انہیں ذلیل کیا اور ان کی طرف اپنا پیر بڑھا دیا اور کہا اس وقت میرا ہاتھ خالی نہیں ہے، پیر سے بیعت کر لو۔ عبداللہ ابن عمر حجاج ایسے زندیق اور اس کے کارندے بغدہ بن عامر خوارج کے سردار کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے طبقات الکبریٰ ابن سعد جلد 4 صفحہ 110، مولی ابن حزم جلد 4 صفحہ 213۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ان لوگوں کی اقتداء میں نماز پڑھنا مناسب سمجھا، کیونکہ وہ ہر نماز کے بعد علی علیہ السلام پر لعنت کرنے میں مشہور تھے، لہٰذا ابن عمر کے کینے کی آگ اور حسد کی تپش کے لیے وہی ماحول مناسب تھا۔ وہ علی علیہ السلام پر لعنت ہوتے ہوئے سنتے تھے اور ان کا قلب و جگر ٹھنڈا ہوتا تھا، اور اسی لیے آج ہم اہل سنت کو یہ فتویٰ دیتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہر نیک کو بد اور فاسق و فاجر و مومن و فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں ان کے پاس ان کے سید و سردار اور ان کے مذہب کے فقیہ عبداللہ بن عمر کا فعل بطور سند موجود ہے کہ انہوں نے حجاج ایسے زندیق اور بغدہ بن عامر جیسے خارجی کے پیچھے نماز پڑھی تھی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو امام بناؤ جو کتاب خدا کو بہترین قرات سے پڑھتا ہو، بس اگر قرات کے لحاظ سے برابر ہوں تو جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جانتا ہو اسے پیش نماز بناؤ، اگر سنت کے سلسلے میں بھی سب برابر ہوں تو جو ان میں ہجرت کے لحاظ سے سابق ہے اسے پیش امام بناؤ، اور اگر ہجرت کے اعتبار سے بھی سب برابر ہوں تو جو ان میں سابق الاسلام ہوں ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ لیکن عبداللہ ابن عمر نے اس حدیث کو دیوار پر دے مارا، اور یہ چاروں صفات حافظ قرآن حافظ سنت ہجرت کے لحاظ سے سابق یا اسلام کے اعتبار سے سابق ہونا، ان میں سے کسی میں صفات نہیں پائی جاتی تھی جن کی عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی اور جن کی اقتداء میں نماز پڑھی، نہ معاویہ میں، نہ یزید میں، نہ مروان میں، نہ حجاج میں، اور نہ بغدہ بن عامر خارجی میں یہ صفتیں تھیں۔ اور عبداللہ ابن عمر نے اس سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف عمل کیا اور اسے دیوار پر دے مارا، کیونکہ انہوں نے عترت طاہرہ کے سید و سردار علی علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا کہ جن میں یہ چاروں خصلتیں موجود تھیں، اور ان کے علاوہ بہت سی صفات تھیں، لیکن ابن عمر نے ان کی اقتداء میں نماز ادا نہیں کی بلکہ فساق خواج ملحدین اور دشمن خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اور فقیہ اہل سنت والجماعت عبداللہ بن عمر نے بہت سی جگہوں پر کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ اگر ہم ان سب کو جمع کریں تو اس کے لیے الگ ایک کتاب درکار ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کی صحاح اور دیگر کتابوں سے بعض مثالیں نقل کر دینے کو مناسب سمجھتا ہوں تاکہ وہ حجت بالغہ ہو جائیں۔